الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملک چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 17ویں آیت تک پہنچے تھے، معذرت 17ویں آیت تک ہم پہنچے تھے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو دنیا میں احساس کرنے کا حکم دیا کہ اپنے اطراف میں دیکھو، غور و تفکر کرو. پچھلی قوموں کو بھی دھنسایا گیا ہے زمین میں، پچھلی قوموں کو بھی پتھروں سے ہلاک کیا گیا ہے، تو تم اس سے کیا نڈر ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اس طرح دھنسا دے، تم پر بھی پتھر برسائے. اگر تم ابھی اس پہ غور و تفکر نہیں کرو گے تو پھر عنقریب تم دیکھو گے کہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ان سے پہلے والوں نے جھٹلایا، انکار کیا، تکذیب کی. فَكَيْفَ كَانَ نَكِير، تو کیسا ہوا یہ میرا انکار، یعنی کانا نکیر کیسا ہوا یہ انکار کرنا جو ان لوگوں نے کیا، یعنی اس کا کیا انجام ہوا. تم نے غور و تفکر کیا کہ ان کی بستیاں ہلاک ہو گئیں، تباہ برباد ہو گئے. اس وقت جس وقت وہ موجود تھے ان کی بھی ایک شان تھی، ان کا بھی ایک نام تھا، لیکن آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے. آج ان کے گھروں کے پرانے کھنڈرات ان کی بے بسی کی نشاندہی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے تمہارا انجام بھی ہوگا. اولم یرو الی الطائر، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف، اپنی عظمت کی طرف، اپنی صناعت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اولم یرو الی الطائر، کیا وہ پرندوں، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا، فوقہم اپنے اوپر، صافاتیوں و یقبدن، پر پھیلاتے ہوئے اور پر سمیٹتے ہوئے. جو پرندے اڑتے ہیں، چیل کو دیکھیں، گدھ دیکھیں، اسی طرح شکرا، باز، کبوتر، چڑیا، کہ کس طریقے سے وہ اڑتے ہوئے پر اپنے سمیٹتے ہیں، پھیلاتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے. یعنی وہ ثقیل ہیں، بھاری ہیں، اور ثقل کا تقاضا یہ ہے کہ زمین ان کو کھینچے اپنی طرف، لیکن وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، اڑ رہے ہیں، فضا میں تیر رہے ہیں، ان کو کون روکتا ہے؟ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے. انہ بکل شئین بصیر، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. امن هذا الذي هو جند لكم، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے، ينصركم من دون الرحمن، کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے گا. یعنی کیوں نہیں مان جاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ہے ایسا لشکر کہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچا لے؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پیش کرو، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کا خوف کرو. ان الکافرون الا فی غرور، کافر نہیں ہے مگر دھوکے میں، کہ بے شک یہ تو دھوکے میں ہی ہیں، اور شیطان نے، اس دنیا نے ان کو اپنے زینت میں، اپنے دھوکے میں پھنسا لیا ہے، اور یہ دنیا کی طرف مائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہیں. احساس اس وقت ہوگا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ قول بڑا ہی نفیس ہے، اور میں کئی مرتبہ اس کو عرض کرتا ہوں، اور بہت ہی مجھے پسند ہے. آپ نے شاید فرمایا کہ دنیا کے تمام لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی. تو خصوصاً کافر کو شاید دنیا میں احساس نہ ہو سکے کہ اللہ نے آسائشیں بھی دی ہیں، خوبصورتی دی ہے، طاقت دی ہے، عزت سے نوازا ہے، مالی وسائل، دنیاوی وسائل، ذرائع بکثرت عطا فرما دیے، تو یہ غفلت میں وہ ان چیزیں اضافہ کرتی ہیں. لیکن موت کا ایک جھٹکا انہیں احساس دلا دے گا کہ ہم نے بڑی خطا کی تھی، ہم نے اسلام کو قبول نہ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہ مان کر، قرآن کو آخری کتاب تسلیم نہ کر کے بہت فاش غلطی کی. لیکن وہ غلطی اب ایسی ہو جائے گی اگر موت آ گئی کہ پھر اس پہ پشتانا نافع نہیں ہوگا. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، یا وہ کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزی روک لے. تو احساس دلایا جا رہا ہے، ذرا غور کرو کہ اگر اللہ غریب فرما لے گا کون تمہیں بچائے گا؟ اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون تمہیں رزق دے گا؟ بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، وہ بس ضد میں اڑ گئے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو یہ اسلام قبول کرنا ہی نہیں. جیسے بعض کفار ہیں کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے.
لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
افمن یمشی مکبا علی وجہہ، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے یعنی ہدایت سے دور ہو جائے، اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھا چلے اور سیدھی راہ پر ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ خود گمراہی پر ہو کر یہ سمجھنا کہ میں ہدایت پر ہوں نادانی ہے، اور ان میں اگر آپ تقابل کریں تو خود آپ بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا یہ زیادہ ہدایت پر شمار ہوگا یا ہدایت پر شمار ہوگا، یا جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے؟ تو یہ خلی سی بات ہے کہ یہی شخص ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ انسان غور و تفکر کرے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے امور ہیں ان پر خوب اچھی طرح غور کرتا رہے. سب سے بڑی چیز مذہب ہوتی ہے، عقیدہ ہوتا ہے، کہ ان پر غور و تفکر کرے کہ کون سا عقیدہ، کون سے مذہب کا اختیار کرنا مجھے اللہ کے قریب کر سکتا ہے، اور کون سے مذہب کو چھوڑنا، کس مذہب کو ترک کرنا، یا کس مذہب سے صرف نظر کرنا، نگاہ پھیر لینا مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کرے گا. اس پہ غور و تفکر بہت ہی ضروری ہے. قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ هو الذی، وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، وجعل، اور بنایا اس نے، لکم، تمہارے لیے، السمع، سماعت کو، والابصار، اور آنکھ کو، والافئدہ، اور دل، یعنی اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی عطا فرمائی، اور جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو تمام چیزیں تخلیق فرما دیتا ہے. اب پوچھئے ذرا کافر سے، بتاؤ کہ کیا تم ماں کے رحم میں بچے کے کان بناتے ہو، اس کی ناک بناتے ہو، اس کی آنکھ بناتے ہو، اس کے پیٹ میں آتے ہیں، میدے کا نظام، دل، گردے، پھیپھڑے اور دیگر جسمانی اعضاء، اور اتنے مطلب متناسب اعضاء کیا تم بناتے ہو؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں. اور پھر وہ چھوٹا سا بچہ، ننھا سا وجود، ماں کا دودھ پیتا ہے، تھوڑا سا آگے ہوتا ہے تو دیگر چیزیں کھاتا ہے، سستا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اتنے اتنے سے ہاتھ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے پھر سے چوڑے چوڑے ہاتھ ہو جاتے ہیں، لمبا چوڑا آدمی بن جاتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یقینی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرتا ہے، انشاءاللہ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں یہ مجھے رزق دیتا ہے، اس یہ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا کرتا ہے، یہ زمین سے چیزیں اگاتا ہے. نہیں کر سکتا، یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہوائیں چلا رہا ہے، یہ بارش برسا رہا ہے. جب یہ نہیں کر سکتا تو پھر ایسے رب کی تلاش کیجئے، ایسے معبود کی تلاش کیجئے جس کی طرف ان تمام چیزوں کی نسبت ہو سکے. جیسے ہم اپنے اللہ کو کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے سب کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات بنائی، اللہ تعالی رزق پیدا بھی فرماتا ہے، اس کے تقسیم کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے. تو اتنی عظیم ذات کے موجود ہونے کے باوجود پھر ہم اس ذات کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف مائل ہو جائیں جو خود اپنی تخلیق میں ہماری محتاج ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی نادانی اور کمکلی ہے. قلیل ما تشکرون، اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ بہت تھوڑے سے ہیں جو حق تسلیم کرتے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں جو شکر مانتے ہیں. قل هو الذی، آپ فرما دیجئے کہ وہی ذات ہے، جس نے، ذرعکم فی الارض، جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پیدا فرمایا، پھر ہمیں زمین کے اندر گھومنے کی جستجو عطا فرمائی، اس کے لیے اسباب عطا فرمایا، اور آہستہ آہستہ انسان پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا، چھوٹے علاقوں سے بڑے علاقوں کی طرف منتقل ہوتا چلا گیا. لیکن جس طرح ہم پھیل رہے ہیں ایسے ایک دن ہم سمٹیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کفار کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو. قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ انما العلم عند اللہ، کہ محض علم تو اللہ کے پاس ہے. یعنی قیامت کا جو بالکل پرفیکٹ ایک علم ہے کہ کس سن میں آئے گی اور اس کے کس ماہ میں آئے گی، یہ علم اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو عام کرنے سے منع فرمایا. ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کا بالکل یقینی علم رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اظہار کا حکم نہیں دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کو جتنی اجازت تھی آپ نے بتایا کہ قیامت جمعے کے روز قائم ہوگی اور 10 محرم الحرام کو قائم ہوگی، یعنی عاشورہ کے روز قیامت قائم ہوگی، پھر قیامت تک کے احوال بتائے، حتیٰ کہ قیامت کے بعد کی خبریں بھی نبی کریم نے عطا فرمائی کہ میدان معاشر میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہاں تک کہ بیان فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جہنم میں، جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور یا حنان و یا منان کہتا ہوا نکلے گا۔ تو آپ خود سوچئے، ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ جس رب نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بعد کے احوال بتا دیے، صرف قیامت کا علم اس سے روک کر، وہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے اور کیوں وہ روکے گا؟ وہ بخیل نہیں ہے، وہ اپنے حبیب سے ایک نعمت کو کیوں روکے گا؟ تو ہمارا یہ جو اکابرین، یا میں نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ یہ اکابرین اسلام نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی، عقائد کے باب میں یہ کتابیں لکھ دی، یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا یقینی علم عطا فرمایا لیکن اس کے اظہار سے منع فرما دیا، کیونکہ اس میں ہزارہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔
کتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب۔
وانما انا نذير مبين، اور محض میں تو ڈر سنانے والا ہوں، مبین، ایسا ڈر سنانے والا جو بالکل واضح ہے، واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی نبی کریم نے فرمایا کہ بھی میرا کام تو تمہیں راستہ دکھانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنا مجھے حکم دیا اتنا میں بتا سکتا ہوں، اللہ تعالی کی نافرمانی سلسلے میں نہیں کر سکتا ہوں، جس چیز کے چھپانے کا حکم دیا وہ میں تمہیں نہیں عرض کروں، نہیں بتاؤں گا۔ فلما رأوه زلفۃ، پھر جب وہ اسے پاس دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی، جس کے بڑے دعوے دار تھے کہ جی کہاں ہے قیامت لے کر آؤ، اور جس کو بڑے طالبین تھے، طلب کرنے والے تھے کہ جی بتائیے قیامت کب آئے گی، جب وہ اپنے آپ پاس دیکھیں گے تو ان کے منہ بگڑ جائیں گے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ کہ جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا۔ مراد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اس کو قدرت اختیار ہے، وہ ہماری غریب فرمائے، اس کو قدرت اختیار ہے، تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے باوجود اللہ کو اتنے قادر مطلق مانتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے وہ حق بجانب ہے، تو کفار کو کون بچائے گا؟ ہم تو پھر اللہ والے ہیں، تو کفار کو کون بچائے گا؟ قل ہو الرحمن آمنا بھی، تم فرما وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ان قریب جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آج تو نبیوں کے بارے میں تم یہ کلام کرتے ہو، آج مسلمانوں کے بارے میں تم یہ وسوسہ لاحق ہے کہ شاید یہ حق پر نہیں ہے، لیکن ان قریب جان جاؤ گے کہ کون حق پر ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان اصبح ماؤکم غوراً، کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا۔ جاری پانی کون لا سکتا ہے؟ دیکھیے، زمین سے پانی پھوٹ کر باہر نکلتا ہے، چشموں کے ذریعے آتا ہے، آبشاروں کے ذریعے گرتا ہے، یہ اللہ نے تو پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام پانی زمین کو حکم دے پانی جذب کر لو، تو کیا ہم پانی نکال سکتے ہیں؟ اور کئی جگہ بورنگ کروائی جاتی ہے، کنویں کھدوائے جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، نہیں نکلتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، جہاں سے چاہے پانی نکال دے، جہاں چاہے پانی ختم کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، اس لیے ایسے رب سے تعلق قائم رکھنا یہ دانش مندی ہے، اور اس رب سے تعلق قائم رکھتے ہوئے جنت کی طلب کے لیے کوشش کرنا سمجھداری اسی میں پوشیدہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے یا ایمان لانے کے بعد اس کی مکمل اطاعت نہ کرے تو اگر اللہ ناراض ہوا تو آخرت میں پچھتائے گا. کافر تو اگر کافر مرا تو ضرور پچھتائے گا, اور مسلمان اگر حالت ایمان میں لیکن بے عملی کی موت مرا تو بہرحال یہ کنفرم نہیں ہے, ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ ضرور پچھتائے گا, کیونکہ بہت سے ایسے ہوں گے قبر میں اس سال ثواب کی برکت سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کہ جمعے کا دن آیا رمضان آیا تو عذاب اٹھا لیا گیا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کہ کثرت گناہ کے ساتھ اگر خدا نخواستہ ایمان برباد ہو گیا, اور کافر کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں حالت کفر میں مر گیا تو میرا انجام کیا ہوگا, تو اتنی قدرت والے رب پر ایمان لا کیوں نہ لاؤں, اور جو ایمان لائے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں سوچتے کہ اتنا عظیم رب جب اس کائنات میں تصرف فرما رہا ہے, مجھے نعمت عطا فرما رہا ہے, وہ جو چیز چاہے مجھ سے لے سکتا ہے, جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے, تو پھر میں کیوں نہ اس رب کی طرف رجوع کروں. تو یہ اگر ہماری سوچ بن جائے گی, اگر ہم اس سوچ کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اخروی کامیابی بھی ضرور حاصل ہوگی. یہاں تک سورۃ الملک کا اختتام ہوا, اور اب انشاءاللہ سورۃ القلم ہے, یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں تقریباً 52 آیات ہیں. آج اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے. والقلم وما یسطرون, قلم اور اس کے لکھے کی قسم, یعنی قلم اور جو یہ لکھتی ہے اس کے لکھے کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون, کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. تو یہ کفار جو تھے یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے حبیب سے جنون کی نسبت کو دور فرمایا. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی قلب عطا فرمائی کہ حبیب آپ کے لیے بہت اجر و ثواب ہے, آپ کے لیے بہت عظیم بدلہ ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ بے انتہا فرمایا, آپ اندازہ کریں کہ ہم ایک چیز کو کہتے ہیں جی بڑی بے شمار چیزیں تھیں, لیکن اس کا بھی کوئی نہ کوئی شمار ہوتا ہے, ہماری دانش میں بے شمار ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے انسان دیکھے کسی جگہ بہت رش تھا, آپ نے کہا بے شمار انسان تھے, اتنا رش, آپ اس کو بے شمار کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ شمار کے اندر ہیں. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مجازن ایک چیز کو بے شمار کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی وہ گنتی نہیں ہو سکتی تھی, اتنے کثیر تھے, بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو بے انتہا فرمائے, یقیناً اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, تو وہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک آپ بڑے اعلی اخلاق پر فائز ہیں, آپ کا خلق بہت زیادہ عظیم ہے. خلق جو ہے وہ اخلاق یعنی خلق کی جمع ہے. خلق مخلوق کے معنی بھی آتا ہے, لیکن جب ہم خلق کا لفظ کہتے ہیں تو اس سے مراد اچھی عادات, اچھے اطوار ہوتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں اور تفصیل سے کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.